بسم اللہ الرحمن الرحیم. دجالی فتنے کے نمایاں خد و خال صفحہ 79 کلیسا کی آڑ میں. کلیسائی رہبانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, ان راہبوں کی اکثریت فاسق بن گئی کا جو اعلان کیا گیا ہے, اس قرآنی آیت کی تفسیر سے یورپ کی تاریخیں معمور ہیں. موشم نے تاریخ کلیسا میں لکھا ہے کہ متاہل اور شادی شدہ لوگوں پر مانا جاتا تھا کہ شیطان کا اثر ہے, اس لیے جو لوگ کلیسا میں عہدہ حاصل کرتے تھے وہ شیطانی اثر سے محفوظ رہنے کے لیے شادی نہ کرتے تھے. اسی طرح عورتیں بھی تجرد کی زندگی اختیار کرتی تھیں. مگر اس ابتدا کی انتہا کیا ہوئی؟ موشم ہی کا بیان ہے کہ لیکن یہ ساری باتیں صرف دکھاوے کی تھیں. مجرد مردوں کے بستر رات کو مجرد عورتوں سے آباد نظر آتے تھے. یہ عورتیں مردوں کی ناجائز خواہشوں کو پورا کرتی تھیں. اس نے لکھا ہے کہ ایک عورت معمولاً ایک مرد کے تصرف میں نہیں رہتی تھی, آج ایک عورت آئی تو کل دوسری, اسی طرح در پردہ یہ سلسلہ قائم رہتا. مگر بظاہر یہی کہا جاتا تھا کہ مجرد مرد اور مجرد عورتیں اپنی رسائی اور عفت کو قائم رکھتی ہیں. مقدس کلیسا کی ان اندرونی غلاظتوں اور گندگیوں کا مشاہدہ اور تجربہ کبھی کبھی بعض نیک دل پادریوں کو بھی بے چین کر دیتا تھا. برنردوس نامی اسقف کی ایک نظم اس سلسلے میں خاص طور پر مشہور ہے, جس کے ایک شعر کا ترجمہ ہے, نکاح کے معزز اور پاک آہنی طریقے کو کلیسا سے خارج کر دیا گیا, جس سے پاک خوابگاہ وہ آدمی کو میسر آتی تھی اور بجائے اس کے کلیسا کی خوابگاہوں کو عیاشی کا چکلا بنا دیا گیا ہے, جن چکلوں میں مرد اور عورتیں جو ماں اور بہنیں ہیں ہر قسم کے گندے حرکات کا ارتکاب کرتے ہیں. ایک پرتگالی پادری الفاروس بلاخیوس نامی نے مغربی ممالک کے عام کلیساؤں کی انہی اخلاقی زبوں حالیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے خصوصاً اسپین کے متعلق لکھا ہے کہ کاش ایسا ہوتا کہ کنوارے رہنے کا جو عہد کلیسا میں شریک ہونے والوں سے لیا جاتا ہے یہ عہد نہ لیا جاتا. آج اسی عہد کا نتیجہ یہ ہے کہ اسپین کے عام باشندوں کے بچوں میں زیادہ اکثریت کلیسا کے مذہبی خدام کے بچوں کی ہے. اظہار الحق جلد 2 عربی. الغرض کلیسا کی رہبانیت باہر سے جیسی کچھ نظر آتی ہو لیکن بتدریج اندر ہی اندر یہی رہبانیت فسق کی اکثریت کے قالب میں ڈھل گئی. قرآن کا یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی تائید سے کلیسا کی تاریخیں لبریز ہیں. ان اندرونی گندگیوں اور غلاظتوں کے ساتھ ساتھ اسی کلیسا کی قوت کی بدولت باہر میں پوپ کا لاہوتی اقتدار بڑھتے بڑھتے اس نقطے تک پہنچ گیا تھا کہ کلیسا کی طرف سے فرانسس زابادلا جو پوپ کے مخلص خاص ڈیکن کارڈینل تھے اس پر جو ہے وہ حاشیہ ہے. کلیسائی نظام میں مختلف عہدوں کے مختلف نام تھے. اسقف جو یونانی لفظ کا معرب ہے یہ سب سے بڑا عہدہ تھا, انگریزی میں اس کو بشپ کہتے ہیں. اسقفوں کے بعد قسیس کے بعد بشپ اور پرلیٹ کا درجہ تھا. پوپ کی کونسل اعلی کا نام ڈیکن تھا, جس کے ارکان کی تعداد 70 تھی. اس کونسل اعلی کے ہر رکن کو کارڈینال کہتے تھے. اسی نے یہ اعلان عام کر دیا تھا کہ پوپ کو حق حاصل ہے کہ جو کچھ اس کے جی میں آئے کرے, تائیں کہ خدا نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے پوپ چاہے تو ان کو حلال قرار دے سکتا ہے. آخر کے الفاظ العیاذ باللہ اس اعلان عام کے یہ تھے, پوپ اقتدار خدا سے بھی بڑا ہوا ہے. اظہار الحق عربی جلد 122 لکھا ہے, جیم 122. اور آئے دن پوپ اپنے اس فرعونی اقتدار سے عموماً کام لیا کرتا تھا۔ پروفیسر میخائیل کی عربی کتاب جو بیروت میں 1852 میں چھپی ہے، اس میں آپ کو طویل فہرست ان چیزوں کی ملے گی جن میں پوپ نے اپنے اقتدار سے رد و بدل کیا تھا۔ میخائیل نے لکھا ہے، روپیہ لے کر حرام کو حلال، حلال کو حرام کر دینا، یہ پوپ کا عام دستور تھا۔ مغفرت نامے کی تجارت یا حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرانے کا مقدس معاوضہ اور عام نظر و نیاز اور اوقاف، یہاں پر حاشیہ ہے، چرچ کے ساتھ کسی سینٹ ولی یا شہیدوں کی قبروں کا جال ملک کے طول و عرض میں پھیلا ہوا تھا، اور یہ عجیب بات تھی کہ ہر تازہ مردہ بنسبت پرانے مرنے والوں کے عقیدت و نیاز کی مرکزیت میں آگے بڑھ جاتا تھا۔ انگلستان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ صلیبی لڑائیوں کے بھگوڑوں نے خیر سے بدھو گھر کو آئے، اس کی خوشی میں انگلستان کی قربان گاہوں اور چلو میں جو نظریں چڑھائیں تو ملامس بکٹ اسقف جو تازہ مردہ تھا اس کی قبر پر تو 80,336 روپے چڑھاوے کی آمدنی ہوئی، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت مریم علیہ السلام کی قربان گاہ کے چڑھاوے کی میزان کل 332 روپے تھی۔ اور اس سے بھی طرفہ ماجرا یہ تھا کہ خود خدا کے بیٹے مسیح کی قبرستان گاہ پر 31 روپے کی آمدنی ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کے باپ کے نام سے ایک پیسہ بھی نہ آیا۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ انہی بھگوڑوں میں جو دینی زندگی میں ایک گونا امتیاز کے مدعی تھے، اپنے ساتھ کچھ تبرکات یروشلم سے لائے تھے، جن میں مسیح کی صلیب کا ایک ٹکڑا، مسیح کا خرقہ اور وہ پتھر بھی تھا جس نے مسیح کو دکھ دیا تھا، اور سب سے دلچسپ وہ کرن تھی جس کے متعلق ان کا دعویٰ تھا کہ اس ستارے کی یہ کرن ہے جسے مجوسیوں نے مسیح کا ستارہ قرار دے کر سجدہ کیا تھا۔ یہاں پر حاشیہ مکمل ہوتا ہے۔ نظر و نیاز اور اوقاف، جملہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، مغفرت نامے کی تجارت یا حلال کو حرام اور حلال کو حرام ٹھہرانے کا مقدس معاوضہ اور عام نظر و نیاز اور اوقاف وغیرہ وغیرہ کی آمدنی کے بے شمار ذرائع کے سوا یہ شاعری نہیں واقعہ ہے کہ خدا کی رحمت سیر اور پاؤ سیر کے حساب سے کلیسا اور کلیسا کے نمائندوں کی طرف سے عموماً بکتی تھی۔ عام قاعدہ تھا کہ سقراط موت کے وقت علاقے کے پادری کا مرنے والے کے سرحانے رہنا ضروری تھا۔ عام قاعدہ تھا کہ سکرات موت کے وقت علاقے کے پادری کا مرنے والے کے سرحانے رہنا ضروری تھا۔ کوئی جاگیردار مر رہا ہے، پادری صاحب بلائے گئے۔ مراقبے میں ان کو محسوس ہوا کہ مرنے والے کی روح کو لینے کے لیے سیاہ سیاہ آتشی آنکھوں والی خبیث روحیں اتر رہی ہیں۔ پادری اس حال سے لوگوں کو مطلع کرتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ کلیسا کے نام سے جائیداد وقف کی جائے اور منت مانی جائے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ جب سارے مراحل طے ہو جاتے تب پادری سر بگریباں ہو جاتا اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بشارت سناتا کہ خبیث روحیں واپس ہو گئیں اور مجھے دکھایا گیا کہ نورانی ہستیاں پاک روحیں اب اتر رہی ہیں۔ الغرض گوناگون نت نئے طریقے کلیسا کی طرف سے اس لیے تراشے جاتے تھے کہ ملک کے باشندوں کی کمائی ہوئی آمدنی کسی نہ کسی طرح کلیسا کے حکام اور خدام کے پیٹ میں اترتی چلی جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غریب عوام کی مذہبی زود اعتقادیوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے دنیا کے اکثر مذاہب و ادیان میں پیدا ہوتے رہے ہیں، اور کسی نہ کسی شکل میں آج تک ابلا فریبیوں کا یہ سلسلہ دنیا میں جاری ہے۔ لیکن دین صلیبی میں کلیسا اور پوپ کے نام سے جو نظام قائم ہوا تھا اس کی نوعیت ابلا فریبیوں کے عام قصے سے قطعاً الگ تھلگ تھی۔ اسی لیے باوجود اہتمام اختصار کے مجھے کچھ تفصیل سے کام لینا پڑا، جس سے کلیسا اور پوپ کے غیر معمولی اقتدار کا کچھ اندازہ پڑھنے والوں کو ہو سکتا ہے۔ دوسرے مذاہب و ادیان میں زیادہ سے زیادہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وقت کے حکمرانوں پر کسی مذہبی شخصیت کا اثر قائم ہوا اور اس اثر سے اچھا یا برا کام اپنے وقت پر لینے والے لیتے رہے، لیکن پوپ کے دین صلیبی کا کلیسائی نظام شخصی نظام نہ تھا، بلکہ وہ باضابطہ ایک ایسا مستقل نظام تھا کہ 1200 سال تک بقول سجوق شہنشاہی اور پاپائی کی مثال ارد ترتیب چاند اور سورج سے دی گئی ہے۔ کتاب ارتقائے نظم حکومت، جلد 1 صفحہ 462، جس کا مطلب یہ تھا کہ یورپ کے عام سلاطین و ملوک ہی نہیں بلکہ شہنشاہی کے اقتدار رکھنے والی ہستیوں کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کی قوت کا نور کلیسائے روم کے پوپ کے نور اقتدار کا عکس ہے، جیسے چاند کا نور آفتاب کے نور کے ساتھ وابستہ ہے۔ سیاسی حکمرانوں کو کلیسا کے مذہبی حکمران کے تحت کے ماتحت رکھنے کے لیے یہ طے کر دیا گیا تھا کہ اس کا فریضہ نائب عیسیٰ پوپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کیونکہ وہی تنہا بادشاہوں اور حکمرانوں سے بالاتر تھا۔ کہا جاتا تھا کہ پوپ حضرت مسیح کے حواری کا جانشین ہے اور پترس حضرت مسیح کا جانشین تھا بقول سجوق۔ اس سے یہ دعویٰ نکلا کہ جو حکمران اور بادشاہ مقدس پترس کے جانشین کے احکام کی خلاف ورزی کرے، پوپ اسے معذور کر دے، اور اس سے مزید یہ ادعا پیدا ہوا کہ جو صاحب اقتدار معذور کر سکتا ہے وہ نسب اور تقرر سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ یہی ایک ایسی صورتحال ہے جس کی نظیر یورپ کے دین صلیبی کے سوا کسی دین میں نہیں مل سکتی۔ اگر کلیسا کے اس اقتدار سے کام لینے والے صحیح کام لیتے تو اس میں شک نہیں کہ جیسا کہ سجوق نے لکھا ہے کہ اس بے لگام خود غرضی یعنی شاہی اقتدار کے مطلق العنان حکام کے لیے کسی نہ کسی تدارک کا ہونا ضرور تھا، اور اس کا صاف و سہل علاج یہی معلوم ہوتا تھا کہ قسیسوں حکام کلیسا کی طرف سے زجر و توبیخ ہوتی رہے۔ مگر آپ دیکھ چکے ہیں کہ کلیسا کیا آڑ لے کر صلیبی دین کے نمائندوں نے کتنی گھناؤنی قسم کی بے دینیوں سے یورپ کو بھر دیا۔ جان و مال، عزت و ناموس، اس ملک کے ہر باشندے کا مذہب کے ان نمائندوں کی حیوانی اور نفسانی خواہشوں کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ سال دو سال نہیں بلکہ 4th صدی عیسوی سے مذہبی غارت گریوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اور 1000 سال سے زیادہ مدت تک دن دونی ترقیوں کے ساتھ اس کے ظلم و تعدی کا دائرہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ فطرت انسانی قدرتاً ان حالات سے جس حد تک بے چین